الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت اور ان عقائد کے خلاف کفار کے جو اعتراض تھے ان کا جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا. اس کے جواب میں فرمایا گیا، انسانوں کے پاس انسانی تو پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہیے تھا. اس زمن میں بہت سارے پہلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا کہ وہ سبھی انسان تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو صحیح عقائد کی تعلیم دی تھی. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں، انبیاء اکرام کے اس حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا. تو فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں غفلت کی حالت میں منہ پھیری ہوئی. پیارے نبی سے پہلے 124,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کو اپنا پیغام دے کر گئے اور ان سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ، اور قیامت اور نبی کے درمیان کوئی اور نبی حائل نہیں. تو دنیا کی ساری عمر کے لحاظ سے تو قیامت قریب ہی ہے. 124,000 انبیاء اپنا پیغام دے کر چلے گئے، دنیا نے اس کا پیغام وصول کر لیا. آخری پیغام محمد رسول اللہ لے کے آئے، اب قیامت میں اور کوئی نبی حائل نہیں. تو زندگی کا دنیا کا ساری عمر کے لحاظ سے تو قیامت قریب ہی ہے. اس لیے فرمایا قریب ہے قیامت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم، جب ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے، کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ یہ تم جیسا ہی تو ہے، بلکہ جادوگر ہے، پھر بھی تم اس کی بات مانو گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا، آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرے پروردگار اس سب کو جانتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی جو باتیں کافر لوگ خفیہ طور پہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے جو یہ بات کہہ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، اسی کا تذکرہ ہے. فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، یہ نہیں کہ بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہے. بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے جس کی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. یعنی نشانی سے مراد معجزہ ہے، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزات ان کے سامنے لا چکے تھے لیکن وہ ہر روز نت نئے معجزوں کے مطالبات کر رہے تھے. اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے لیکن انہیں ان کے فرمائشی معجزے دکھائے گئے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اما ارسلنا قبلک الا رجالا، اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی کو اور کو نہیں آدمی ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو اگر تمہیں خود علم نہیں تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو. اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا اسے سچا کر دکھایا، ان کو بھی بچا لیا. اس کے علاوہ جس کو ہم نے چاہا ان کو بھی اور جو لوگ حد سے گزر چکے انہیں بھی ہلاک کر دیا. اب ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، ہم نے اس میں ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں تمہاری نصیحت کی چیز ہے. کسی اخبار میں، کسی میگزین میں میرا نام آ جائے تو تلاش شروع ہو جاتی ہے، میرا نام کہاں آیا، ہاں میرا نام اس میں کہاں آیا. بڑی جستجو ہوتی ہے کہ میرا نام بھی اس میں. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے اس میں تیرا ذات کا بھی تذکرہ ہے، تیرے احوال کا بھی ذکر ہے، تیری ضروریات کا بھی تذکرہ ہے، تیری فلاح اور نجات کی بھی تذکرے ہیں، لیکن اتنی جستجو نہیں ہوتی کہ میرا ذکر اس میں کہاں ہے. کسی اخبار میں ہے نا تمہارا اس میں ذکر آ گیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جستجو دی کہاں آیا، کیا خبر آئی ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں تیرا ذکر ہے، تیرے حالات کا بھی ذکر ہے، تیرے معاملات کا بھی ذکر ہے، تیری کامیابی اور ناکامی کی بھی اس میں تذکرے ہیں، لیکن کتنی جستجو ہے اپنا ذکر تلاش کرنے میں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، وکم قصمنا من قریتین، وکم قصمنا من قریتین، ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی، ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت، واپس جاؤ اپنی انہیں مکانات اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے. یہ بات ان پر بطور طنز کی کہی گئی، مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کیا حکم ہے، اب ذرا اپنے گھر واپس جا کر دیکھو، شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب تمہیں نہ اپنے گھروں کا کوئی نشان ملے گا، نہ عیش و عشرت کا سامان ملے گا، نہ ان نوکروں کا جو تمہارے احکام کا منتظر رہا کرتے تھے. ہاں یہ تنزن کا آگے، اب دیکھو جاؤ اپنے گھر ذرا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا. وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، سچی بات ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے. ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، نام و نشان مٹ گیا. بجھی ہوئی آگ، یعنی اگر آگ کے اندر ذرا سی بھی زندگی ہو تو پتہ چلتی ہے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، لیکن جب خاک راک بن جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا یہاں آگ تھی یا نہیں. اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے، وہ ایک دم مل یا میٹ ہو جاتا ہے. جو باتیں تم بنا رہے ہو اس کی وجہ سے خرابی تمہاری ہے، یعنی کھیل دل لگی ہمارا کام نہیں، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو اس کے حق کے ذریعے اس کا توڑ کیا جاتا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنا کر کہتے ہیں. یعنی اگر دلیل توحید کو سمجھانے کے لیے ایک عام سی دلیل ہے کہ کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا، اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان ضرور اختلاف ہوتا. اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا، دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ کیا، تو ظاہر ایک کہتا ہے بارش ہو جائے، دوسرا کہتا ہے نہ ہو، ایک کہتا ہے گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا نہیں اس کے موت کا وقت آ گیا، دوسرا کہتا نہیں اسے زندہ رہنا چاہیے، تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ اس کائنات میں ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے. لا یسلو عما یفعل وہم یسلون، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کسی کو جواب دے نہیں، ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں، وہ قہار اور عزیز ذات ہے. ام اتخذوا من دونہ آلیہ، اور پھر فرمایا اہل شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اگر دلیل ہے تو لے کے آئیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، پھر اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کی طرف بھی وحی بھیجی، اور سب کا وحی کا مقصود ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، لوگوں نے کہا رحمان کے اولاد ہے، اللہ کے اللہ اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، لا یسبقون بالقول، وہ اس کے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی بڑائی ہے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونی، اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی توحید کے دلائل، اولم یر الذین کفروا ان السماوات وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو الذی خلق اللیل والنہار، یہ سارے اللہ کے قدرت کے توحید کے دلائل ہیں، آسمان اور زمین کا یہ نظام، پہاڑوں کا زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دینا، آسمان کو محفوظ چھت بنا دینا، رات اور دن، سورج اور چاند کا یہ سلسلہ، یہ سب اللہ کے توحید کے دلائل ہیں۔ وما کان لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، جو آئے پھر وہ چلے بھی گئے، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ وہ کہا کرتے تھے، اس شخص کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، اس شخص کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، نرینا، یہ مر جائے گا تو اس کا دین بھی مٹ جائے گا اور اس کی زندگی بھی مٹ جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر آپ کا انتقال ہوگا تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے نہیں مرنا، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھری حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر لائے جاؤ گے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، دونوں قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی نواز کے آزماتا ہے اور کبھی محروم کر کے آزماتا ہے، مومن کبھی شکر کرتا ہے کبھی صبر کرتا ہے، دونوں امتحانوں میں کامیاب رہتا ہے۔ ہاں، ورنہ آزمائش صرف تکلیف میں اور بیماری میں نہیں ہوتی، صحت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تنگ دستی کا زمانہ ہم پہ آیا، ہم نے صبر کر لیا، خوشحالی کا موسم آیا، صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ ہاں، خوشحالی کا زمانہ کا امتحان تنگ دستی کے زمانے سے زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو اسباب اور وسائل گناہوں کے گمراہ کرنے کے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں ثابت قدم رہنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں وسائل کی فراوانی، اسباب زیادہ مہیا ہوتے ہیں، تو رب کی نافرمانی اور غفلت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، رب کی نافرمانی اور غفلت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے ساتھ بھی لوگ مذاق کیا کرتے تھے، اور جو نبی کی 100% پیروی کرتے ہیں دنیا والے، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، حضرات انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جو انبیاء کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھپکیاں ان پر بھی کسی جاتی ہیں، ان پر بھی طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ خلق الانسان من اجل، پھر انسان جلد باز ہے، اس کی ممانعت فرمائی، خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی، اور یہ لوگ مسلمانوں سے، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہذا تم اسے جلدی مت مچاؤ۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا یا آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی لے آؤ، ابھی لے آؤ، ہاں ابھی لے آؤ، تو اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو آخری عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ یوں کہا کرتے تھے۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے نہ اپنی پشتوں سے نہ ان کا کوئی مدد میسر آئے گی بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں اللہ کے قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے ان آیات کے اندر بھی، اور پھر فرمایا قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء، کہہ دو کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، یہ کفار بھی بہروں کی طرح ہیں، ان کے دلوں پر بھی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ونضع الموازین القسط، ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا کے رکھیں گے جو سراپا انصاف کی ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اب وہ کیا انداز ہوگا، اللہ کی شان وہ ترازو کتنے بھاری بھرکم اور کتنے لمبے چوڑے ہوں گے جن پر یہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرے اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا۔ اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ ادا کی تھی جو ان کے لائق تھی، ہم انہیں خوب جانتے تھے، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کیا یہ مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، ہاں وہ بتوں کے سامنے اعتکاف کیا کرتے تھے اور ان کے مجاور بنے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا تو قوم نے جواب دیا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم اپنے باپ دادوں کو ان کے عبادت کرتی ہوئی پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادی بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو، یعنی حضرت ابراہیم نے اتنی جرات کے ساتھ حق بات کہی کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ ابراہیم ہماری مخالفت کر رہا ہے، کہا دل لگی تو نہیں کر رہا ہے، ہاں ایسے کھلی انداز میں حق بات کہی کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ سب سے ہٹ کٹ کے یہ اکیلا شخص ہمارے عقائد کو چیلنج کر رہا ہے اور ہماری نظریات کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو لگتا ہے یہ مذاق ہی کر رہا ہے، ورنہ سب کے سامنے کیسا اپنی بات کا تذکرہ کر، اتنی ہمت اسے کیسے، کہنے لگے تو مذاق تو نہیں کر رہا۔ قال ربكم رب السماوات والارض، حضرت نے بجائے اس کے کہ انہیں اس کے مذاق یا آدمی مذاق کا جواب دے اللہ کی توحید اللہ کی بڑائی شروع کر دی۔ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارے پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ دل ہی دل میں حضرت ابراہیم نے کہا ایسے تو میری بات سمجھتے نہیں، ہاں تو جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے کہاں مانتے ہیں، تم جاؤ تو صحیح میں کیا تماشا کرتا ہوں تمہارے پیچھے، ہاں چنانچہ یہ لوگ وطلّہ لاقیدن اسلامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذاً الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ ان کا ایک جشن کا دن تھا، ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ اب جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، اور بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کے گردن پہ لٹکا دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، اور کلہاڑی ان کے اس کے گردن پہ ڈال دی جو سب سے بڑا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کے بے بسی کا منظر دیکھیں، شاید سمجھ میں آ جائے انہیں اللہ کی توحید، اور سمجھ میں آیا کہ یہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا نہیں، جو اپنی مشکل نہیں دور کر سکتے تمہاری خاک مشکل دور کریں گے. ہاں تو کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی اور یہ سوچیں گے جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ میرے اور آپ کے مصائب کا کیا دفاع کریں گے, وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے. بڑے بت کو چھوڑنے کی مسلط اس سوال کے جواب سے واضح ہوگی آگے جو آگے آ رہا. اب جب وہ واپس آئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, اللہ کی قسم, چنانچہ جب وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, کوئی بڑا ہی ظالم تھا ہاں جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تماشا کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان باتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے. ہاں ایک نوجوان کا ہم نے سنا ہے وہ عجیب باتیں کرتا ہے ہمارے بتوں کے, لگتا ہے یہ وہی ہے, اسے ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ سب لوگ گواہ بن جائیں کہ اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ تماشا کیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے, اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ در حقیقت ان کے عقیدے پہ ایک طنز تھا, ان کے عقیدے پہ ایک طنز تھا, چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا وہ مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے طنز سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے, اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار ایسا کرنے ہی نہ دیتا, لہذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور شخص بتوں کی گت بنائے, یہ تو احتمال ہے ہی نہیں. ان کا سردار چپ چاپ دیکھتا رہے, اب تمہارے اعتقاد کے مطابق یہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اسی نے ان کو مار ڈالا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک طنز تھا جو ان پہ کیا گیا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان سے پوچھ لو, ہاں اسی سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لی اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے, یہ بولتے نہیں, بڑے شرمندہ ہوئے ہاں سر جھکا کر کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کا جو طریقہ اختیار کیا اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پہ مجبور کر دیا, سوچنے پہ مجبور کر دیا اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے. لیکن مدتوں سے جمی ہوئی عقیدے کو چھوڑنے کی جرت کہاں ہوتی ہے, مدتوں سے یہ عقیدہ ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا, لا جواب ہو کر سر جھکا دیا لیکن کہا کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. اس حد تک تو لے کے آ گئے, اس سوچ تک تو لے کے آ گئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تو قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم, تفحت فرمایا ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بات کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی نہ نقصان. افل لکم, تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو, بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں, ہاں اتنی بھی سمجھ نہیں, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا دفاع کریں گے. قالوا حرقوه, وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے تو, اگر تم میں کچھ دم خم ہے اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو اس شخص کو آگ میں ڈال دو. اللہ نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ٹھنڈک سلامتی کا سبب بن گئی. جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کا موقف در حقیقت اللہ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مترادف ہے. حالانکہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت بھی اسی نے پیدا کی ہے. تو اگر اللہ اپنا رب اپنے بندے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس آپ کو بطور معجزے کے گلزار بھی بنا سکتا ہے. تو چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دی. اللہ ہے نا بھائی. ہاں, اور مفسرین نے لکھا اتنی اونچی آگ اور اتنی شدت والی کہ اگر بلندیوں سے بھی اگر پرندہ اڑ رہا ہوتا تو اس کی گرمی کی شدت سے وہ آگ میں آ گرتا, لیکن ابراہیم اندر جا رہا. اچھا, انہیں کے پاس ہمت نہیں تھی کہ ابراہیم کو قریب جا کے آگ میں ڈال, اتنی تپش تھی. تو آج جو توپ ہے نا گولے پھینکتے ہیں جس سے, ایسی انہوں نے ایک منجنیک بنائی. یہ توپ اس کی جدید شکل ہے, منجنیک بنائی, دور سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا, دور سے, اتنی تپش تھی. لیکن آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ تو تب جلائے گی جب پیدا کرنے والا حکم دے گا. ہاں, آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے, چھری بھی اللہ کی مخلوق ہے, سمندر اور دریا بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے کہا نہیں کاٹنا تو اسماعیل کو چھری نے نہیں کاٹا, اللہ نے کہا نہیں ڈبونا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ نے سمندر نے نہیں ڈبویا, اللہ نے کہا نہیں جلانا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ نے نہیں جلایا. وہ اللہ آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے. ہاں, آج بھی سمندر اور دریا اسی کے قبضے میں ہیں, آگ اور جسے کہیں کہ قتل کے آزار اور جسے کہیں کہ قتل کے اوزار اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قریب بسا اوقات بم پھٹتا ہے, آدمی کی جان بچ جاتی ہے. ہاں, اور بسا اوقات صرف آواز ہی آدمی کا دل بیٹھ جاتا ہے, دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ ہے, بچانا چاہے تو قریب قریب راکٹ گرتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ بچانا چاہے تو موت کی شکلوں سے بچا سکتا ہے, نہ بچانا چاہے تو کوئی چیز بھی بہانہ بن سکتی ہے, کوئی چیز بھی بہانہ بن سکتی ہے. تو وہ اللہ آج بھی ہے. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بکیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوطا الى الارض التي بارکنا فیها للعالمین. ہم نے انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور اس سے مراد عراق اور شام کا علاقہ ہے جہاں آپ موجود تھے, اور وہاں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, برکتوں والا علاقہ, کہ آپ شام عراق سے شام کی طرف تشریف لے آئے. اس زمانے میں یہ شام, یہ فلسطین, یہ سارا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا. آپ نے عراق سے وہ شام کی طرف ہجرت فرمائی, اسی کا تذکرہ ہے. پھر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ و لوطن آت. پھر اللہ نے حضرت اسحاق آپ کو بیٹا دیا اور یعقوب آپ کو پوتا دیا, اسی کا تذکرہ ہے. ولوطن آتیناہ حکمہ و علما, یہاں سے لوط کا تذکرہ ہے, ان کو اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین. ونوحاً اذ نادا, پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, ان کو بھی اللہ نے نجات دی اور ان کے قوم کو ہلاک کیا. و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین. اور داود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے, کیونکہ کچھ لوگ کی بکریاں رات کے وقت ان کے کھیت میں جا گھسی تھیں. ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی. کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں, ان بکریوں نے دوسروں کا کھیت سارا تباہ کر دیا. کھیت والا مقدمہ لے کر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ رکھتا, لیکن چونکہ اس سے غلطی ہو گئی اور کھیت کا نقصان ہوا, اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت تباہ ہونے والے فصل کے برابر ہو. یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا, لیکن یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر سلمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. انہوں نے بتا دیا. سلمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن لی اور انہیں بلا کر پوچھا وہ کیا صورت ہے. سلمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے, اور جن کا دودھ وغیرہ کھیت والا اس سے فائدہ اٹھاتا رہے, اور کھیت والا اپنے کھیت بکری والے کے حوالے کر دے اور وہ اس میں کھیتی اگائے, جب وہ فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلی تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا بکریاں واپس کر دے, ہاں تو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ زیادہ زبردست تھا تو یہ قبول ہوا. تو اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے, وداود و سلیمانہ. یہاں سے مفسرین نے ایک بات لکھی, دو مجتہد ہیں اور دونوں شریعت کی نظر میں ایک فیصلہ کرتے ہیں, لیکن بظاہر دونوں کے فیصلے میں فرق ہے, لیکن اللہ اس مجتہد کو بھی ثواب دیتا ہے, اس مجتہد کو بھی ثواب دیتا ہے. دونوں کے فیصلے ٹھیک ہیں, لیکن ایک بات یہ نظر کو کیا نظر آئے گا, یعنی اس کا فیصلہ اور ہے, اس کا فیصلہ اور ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں ائمہ یہ اللہ کے مقبول ترین لوگ ہیں. انہوں نے قرآن حدیث سے جو فیصلے نکالے وہ اسی قسم کے ہیں, سب برحق ہیں. ہر ایک کو اپنے اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا, ہر ایک کو اپنے اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا. بظاہر اختلاف نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے, جیسے یہ بظاہر اختلاف ہے لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں, دونوں کو اجر ملے گا, ایسے ان کا بھی اختلاف. پھر آپ کہیں کہ ہم کسی بھی امام کی بات مان لیں, تو میرے عزیزو امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ایک امام کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ نفس آج محتاط ہونے کے بجائے چور راستے دیکھتا ہے, آسانیاں دیکھتا ہے. ہاں تو انسان کی طبیعت پھر آسانیوں کی خوگر ہو کر نفس پرست بن جائے گی, خواہش پرست بن جائے گی, دین پرست نہیں رہے گی. اس لیے تمام امت کا ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تقلید اور اتباع, تقلید ایک ہی امام کی کرے تاکہ فتنوں سے بچ جائے. آج عدم تقلید اور کسی ایک امام کی پیروی نہ کرنے سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں, اس لیے کہ جو شخص بھی تقلید نہیں کرتا آہستہ آہستہ وہ گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے. صحابہ میں احتیاط تھی, تابعین میں احتیاط تھی, اب احتیاط نہیں ہے. وہ دیکھتے تھے کہ کوئی آسانی سے کہیں دین میں فرق نہ آئے, اور آج حال یہ کہ آسانی کہاں سے مل جائے, یہ فرق ہے. تو اس لیے آج تقلید واجب ہے اور اتباع ضروری ہے. پھر کہا جاتا ہے بھائی واجب تو اللہ کے رسول نے تو واجب نہیں قرار دی, یہ تو دین میں اضافہ ہے, دین میں اضافہ ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ دین میں اضافہ نہیں ہے, ورنہ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ چیز واجب ہے, یہ چیز سنت ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ چیز نفل ہے, یہ بھی نہیں بتایا. لیکن یہ ساری اصطلاحات بنائی گئی ہیں, ہاں ان یہ بھی قرآن حدیث کے اصول کی روشنی میں, اصول ہی کی روشنی میں بنائی گئی ہیں. اسی طرح تقلید واجب ہے, یہ بھی قرآن حدیث کے اصول کی روشنی میں واجب اسے قرار دیا گیا ہے. ہاں تو اس ضروری نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ سے کہتے, ضابطہ بتا دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, اس ضابطے کی روشنی میں یہ تقلید واجب ہوتی ہے. تو اسی کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات کا یہ فیصلہ ہے, وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرض اذ نفشت فی غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان, کہ ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھ دی, ہم نے اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی. ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا, اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا, وہ پرندوں کے ساتھ لے کر تسبیح کریں, اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے. ایسی شاندار لحن داودی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے فضاؤں میں رک کر بھی ساتھ تسبیح کرنا شروع کرتے, اور یوں لگتا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. ہاں ایسی پیاری آواز داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تھی. اسی کا تذکرہ فرمایا, وعلی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ, اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, اور ہم ہر ہر بات کا پورا علم ہے. حضرت ابراہیم, حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا, اور آپ حکم کو دیتے, ہوا کو حکم دیتے کہ اس تخت پر ہمیں مشیر بھی بیٹھے ہیں, وزیر بھی بیٹھے ہیں, ہم نے فلاں شہر جانا ہے, تو ہوا اڑاتی اس تخت کو اور جا کے اس سرزمین پر پہنچا دیتی. تو اس زمانے کی یہ جہاز کی ایک شکل تھی. ہاں بعد میں جہاز کی جو جدید شکل ہے یہ اسی کی نقل ہے, تخت سلیمانی کی نقل ہے. ہاں وہ ہواؤں کے دوش پہ اپنے تخت پہ سفر کیا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے, اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے، شیاطین بھی آپ کے حکم کے تابع تھے۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے، تو وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش آئی اور ان کے جسم پر بیماری آئی، سخت بیماری لائق ہوئی، لیکن انہوں نے صبر اور ضبط سے کام لیا، اللہ ہی کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اس سارے موسم میں اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا در نہیں چھوڑا، اور مسلسل پکارتے ہی رہے، پکارتے رہے۔ اللہ نے پھر اس پیارے بندے کی بڑی تعریف کی قرآن میں، کہنے لگا نعم العبد نعم العبد، ایوب بڑا میرا بڑا ہی پیارا بندہ ہے، ہاں ایوب میرا بڑا ہی پیارا بندہ ہے، نعم العبد انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا ہے میری طرف۔ ہاں تو سالہ سال تک بیمار رہے، سالہ سال، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ بعض نے لکھا تقریباً 14 سال سے زیادہ بیمار رہے۔ آج کوئی آدمی 1 سال بھی بیمار ہو تو اس کے عقیدے مزمحل ہو جاتے ہیں، نظریات کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی ایک عامل کے چکر میں، کبھی ایک مزار پہ نظر دے رہا، کہیں ایک بابا کے پاس جا رہا، کسی اور بابا فقیر کے پاس جا رہا، ہاں اللہ کے در پہ نہیں جھکتا۔ ہاں کبھی کہتا ہے کسی نے بندش کر دی، کبھی کہتا ہے کسی نے نظر لگا دی، کبھی کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ ہاں اللہ کے در پہ جائے گا تو ساری جادو بھی ختم ہو جائیں گے، سارے سحر بھی ختم ہو جائیں گے، اور جسے کہیں گے ساری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گے۔ اس سے رجوع کر، اسی سے رجوع کر۔ نعم العبد انہ اواب، بڑا پیارا بندہ ہے۔ تو نبی کی انداز آزمائش میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، اور اسی سے مانگنا، اور اسی کے سامنے جھکنا۔ اسی کا ذکر فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه، پھر ہم نے ان کی دعائیں قبول کی، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کی تکلیف جو لائق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب بیمار ہوئے تو جوان اولادیں بھی مر گئیں، ساری جوان اولاد کا بھی انتقال ہو گیا، بڑی آزمائش تھی، اور اتنے لوگ اور دے دیے تاکہ ہمارے طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو، اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان کو اپنی اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ وذنونی، اور مچھلی والا پیغمبر، مچھلی والا پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جب قوم کی نافرمانی دیکھی اور اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے، بستی سے نکل کھڑی ہوئی ہے، اللہ نے اب تک اجازت نہیں دی تھی، جانا صحیح تھا لیکن اللہ کی پسند یہ تھی کہ اجازت لے کے جاتا، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، آزمائش میں ڈال دیا۔ سمندر میں پہنچے تو کشتی میں سوار ہوئے، کشتی موجوں کے اندر جسے کہیں گے پھنس گئی، ملاح نے کہا کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ قرآن نکالا، حضرت یونس کا قرآن نکلا، سمندر میں ڈال دیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، تو نے میزبان بننا ہے۔ اس نے منہ کھولا تو مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک مچھلی کے اندر ہی رہے۔ اللہ ہے نا، کتنی بڑی مچھلی ہوگی جس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ ہاں اور جب وہ انسان کھاتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے، اور جس مچھلی میں انسان آ جائے تو اس کے گرمی کا کیا حال ہوگا؟ انسان کھاتا ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، تو سوچو اس مچھلی کے اندر کتنا گرم ہوگا۔ ہاں آپ کے جسم کے سارے بال ختم ہو گئے تھے، سارے بال، لیکن پیٹ کے اس اندھیرے میں اور لہروں کے اس اندھیرے میں اور رات کے اس اندھیرے میں نبی نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی نے سبق دیا، ہر مشکل گھڑی میں پکارو تو اللہ کو پکارو، ہر مصیبت کے گھڑی میں پکارو تو اللہ کو پکارو۔ انبیاء کی سنت یہی ہے اور انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ایک اللہ کو پکارو، جو رات کے اندھیرے میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اور جسے کہیں کہ سمندروں کی تہ اور سمندروں کے لہروں کے تہ میں سنتا ہے، وہ کون ہے؟ اکیلا اللہ، اکیلا اللہ ہے. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی, یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, ہر عیب سے پاک ہے, بے شک میں قصور وار ہوں. انی کنت من الظالمین. تو اللہ رب العزت نے یوں حضرت کو نجات دے دی. وَفَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی. اور اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. زکریہ کو دیکھو, جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا, یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے, آپ سب سے بہتر وارث ہیں, چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی, ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کے خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا. یقین یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے. اپنے سبحان اللہ, اپنے ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہماری آگے جھکے ہوئے. دعاؤں کی قبولیت کا ایک بڑا بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے سبقت کرے. جب اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا پھر اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا. تو ان کی مصیبت کی گھڑیوں میں دعائیں قبول کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ عام زندگی کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, جب کوئی آدمی خوشحالی میں اور صحت میں اور فراوانی میں اور نعمتوں کے بہاروں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے, پھر اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں, اللہ یہ مانوس آوازیں پہلے بھی آیا کرتی تھی, اس منادی کی آواز سن لے اور اس کی فریاد قبول فرما لے. اور جب کوئی آدمی خوشحالی میں اور فراوانی میں اور صحت میں غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتا ہے, تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں, مولا یہ نامانوس آواز ہے, یہ نامانوس سے پہلے نہیں آیا کرتی تھی. ہاں, تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مشکل گھڑی میں مصیبت سے نجات پائی, اللہ کی مدد اور نصرت اتری, اس لیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. واللاتی احسنت فرجہا, اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, مائی مریم, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ایسی عورت جس نے بن شوہر کے بیٹا جانا اور ایسا بیٹا جو بغیر باپ کے دنیا میں آیا, دونوں کو اللہ نے اپنی قدرت کا شہکار بنایا. اسی کا ذکر ہے, لوگوں یقین رکھو یہ دین جس کی تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے, جو ایک ہی دین ہے, میں تمہارے پروردگار ہوں, لہذا تم میری عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا, مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی نقدری نہیں ہوگی, اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں. اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا, اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائے, یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندے سے پھسلتے نظر آئیں گے, سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا. تو اچانک حالت یہ ہوگی, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ کہیں گے, ہائے ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے, بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے ہیں, بڑی زیادتیاں کی ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, اے شرک کرنے والو یقین رکھو تم اور جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, وہ سب جہنم کا ایندھن ہے, تمہیں اسی جہنم میں اترنا ہے. اسی کا ذکر فرمایا, لو کان ہؤلاء آلیۃ ما وردوها, اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے. جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو, اگر یہ واقعی خدا ہوتے یہ پتھر کے بنائے پت, تو یہ جہنم کا ایندھن نہ ہوتے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ نہیں سن سکیں گے, مارے چیخوں کے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی. البتہ جن لوگوں کے لیے ہمارے طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے, یعنی نیک مومن, ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا, اور اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے من پسند چیزوں کے درمیان میں رہیں گے. ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی, اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے, یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اہل جنت کے لیے اور کامیاب لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی. اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں, سارا آسمان لپیٹ دیا جائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا, ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ وما ارسلناک، اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کہہ دو کہ مجھ پر تو یہ وہی آئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں تمہیں علی اعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا، شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخر پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارے پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس کے مقابلے میں میں اسی کی مدد کا درکار ہے، مجھے اسی کی مدد درکار ہے۔ پھر آگے سورہ حج ہے، یہ کچھ مدنی ہے کچھ مکی ہے، مطلب یہ کہ اس سورت کا کچھ نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس کی تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس میں حج کی عبادت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کا ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کے صبر کی تلقین کی گئی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے، چنانچہ اس صورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا جس میں قیامت کا ہولناک بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو قیامت کا بھونجال بڑی زبردست چیز ہے، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہو۔ ماں اپنے بعد وہ دودھ بیٹے بچے کا کتنا خیال کرتی، اس لیے فرمایا اس دن ایسا دہشت ہوگی کہ ماں دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور عورتیں اپنا حمل بھی گرا دیں گی، اور ہر آدمی بدحواس ہوگا جیسے نشے میں ہیں، حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے لیکن خوف اور دہشت کا یہ حال ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں، اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا جو کوئی اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، پھر پورا بن جاتا ہے انسان پر جو مختلف موسم آتے ہیں، ہاں موسم ادوار آتے ہیں، مختلف دور آتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا جب انسان کی تخلیق میں یہ سارے موسم آتے ہیں اور پھر اللہ انسان کو جوان بچہ بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، ہاں اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر بعض مرتبہ بچپن میں ہی اس کا انتقال اور بعض اوقات بڑھاپا پاتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا ذلک بان اللہ الحق وانه یحیی الموتى، اسی کا ذکر ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہاں سے مراد منافق ہے، جس کی نظر ہمیشہ مفادات پر ہوتی ہے، وہ راستے کے بیچ میں چلتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اسلام کے ماننے میں مفادات ہے تو اسلام کا پیروکار بن جاتا ہے، اور اسلام کے چلنے میں خطرات ہیں تو اسلام سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ کہ منافق کی تیز نظریں مفادات پر ہوتی ہیں، جہاں اسے مفادات نظر آتے ہیں اسی کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کفر کے مفادات نظر آئیں تو کفر کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر اسلام کے دعویٰ کرنے میں کچھ اس کا بھلا ہوتا ہے تو اسلام کا دعویٰ کر لیتا ہے، تو یہ کفر کا مزاج ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے, اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا مفادات قربان کرنا پڑے اسے بھی قربان کر دیتا ہے. لیکن منافق ہمیشہ مفادات پہ نظر رکھ کر اپنے عقائد اور نظریات بناتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, فرمایا کہ لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اسے مطمئن ہو جاتا ہے, اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر اپنے کفر کی طرف چل دیتا ہے. ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی, آخرت بھی کھوئی, یہ تو کھلا ہوا گھاٹا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں, یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضر اقرب من نفعہ, یہ ایسے کوئی جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. پھر فرما اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے, اور جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا, فلیمدد بسبب الی السماء, فرما کفار اور مشرکین کی تذلیل اور رسوائی کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. فرما اسی طرح ہم نے قرآن کھلیا نشانیوں کے طور پہ بھیجا, قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى, بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی یا صابی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے, اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. یقین اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. پھر اللہ کی اطاعت کرنے والی ساری مخلوق کا تذکرہ ہے, چاہے وہ سورج ہیں اور چاند ہیں, ستارے ہیں اور پہاڑ ہیں اور درخت ہیں, سب ہیں, انہی کا ذکر فرمایا. فرمایا جسے اللہ گمراہ کر ذلیل کر دے, فما لهم من مکرم, اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء, یقین اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے. اب اس کا فیصلہ اسی طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ان کے لیے مومن اور کافر بھی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں بات کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا اور ہر صلح اچھی نہیں ہوتی. ہر اختلاف برا نہیں ہوتا اور ہر صلح اچھی نہیں ہوتی. وہ اختلاف عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور وہ صلح بھی گناہ ہے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو. ہر اختلاف برا نہیں ہوتا اور ہر صلح اچھی نہیں ہوتی. وہ اختلاف بھی عبادت ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو, اور وہ صلح بھی گناہ ہے جس میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا جائے. جس میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا جائے وہ اختلاف برا ہے جس میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا جائے, اور وہ صلح مبارک ہے جس میں اللہ کے لحاظ رکھا جائے. ہاں, تو اس لیے یہ خیال رکھا جائے کہ ہر اختلاف کرنے والے پہ اعتراض نہ کیا جائے. ہر اختلاف کرنے والے پر اعتراض نہ کیا جائے. اختلاف اس پہ کیا جائے کہ اختلاف کس کا شریعت کے خلاف ہے. کوئی آپ کی اماں کو گالی دے دے اور آپ اس کی ماں کا دفاع کریں تو دیکھنے میں تو آپ بھی اختلاف کر رہے ہیں, آپ بھی دفاع کر رہے ہیں, تو آپ کا دفاع آپ کا حق ہے اور ماں کا حق ہے. عدالتیں میں دو آدمی داخل ہوتے ہیں, ایک آدمی اپنا کیس دائر کرتا ہے, دوسرا اس کے خلاف کرتا ہے. دیکھنے میں دونوں اختلاف ہیں. ایک تو یہ کہ وقت کا قاضی کہے دونوں مجرم ہیں اس لیے کہ اختلاف کرتے ہیں, یہ تو ناانصافی ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ اس میں ایک اپنا حق کا مطالبہ کر رہا ہے اور دوسرا ظالم ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو یہ دیکھا جائے بھائی کون دین کی چوکیداری اور دفاع کر رہا ہے, اور کون دین میں نئی نئی بدعات اور نئے نئے نظریات پیدا کر رہا ہے. تو اختلاف وہی کر رہا ہے جو دین میں اضافہ کر رہا ہے یا دین میں کمی لے کے آ رہا ہے, اور ایک ہے اب دین کا دفاع کر رہا ہے, یہ اختلاف نہیں کر رہا, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت میں مجرم ہوگا. لیکن دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ گمراہی ہے. ہاں, اور یہ بھی جہالت ہے اور نادانی ہے. یہ دیکھا جائے کہ اختلاف کس کا شریعت کے خلاف اور کس کا اختلاف شریعت کے مطابق ہے. ورنہ میرے نبی کو سب سے بڑا طعنہ یہ ملا دنیا میں, سب سے بڑا طعنہ یہ ملا کہ یہ شخص تو اختلاف پیدا کرتا ہے. ایک گھر کے اندر اس نے اختلاف کی آگ کھڑی کر دی, اس لیے کہ وہاں گھر گھر میں اختلاف ہو گیا تھا، ایک اللہ کے توحید کے قائل تھے اور دوسرا مکہ کے بتوں کے قائل تھے، کہیں باپ مسلمان اور بیٹا کافر، اور کہیں بیٹا مسلمان باپ کافر، اور کہیں بہن مسلمان بھائی کافر، اور کہیں بھائی مسلمان بہن کافر، تو وہاں گھر گھر میں اختلاف، لیکن وہ اختلاف عین دین تھا، عین دین تھا. اسی طرح میرے عزیزو، مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اختلاف کی بنیاد کس کا اختلاف شریعت کے خلاف ہے، اور کس کون دفاع کر رہا ہے اور کون اختلاف کر رہا ہے. دیکھنے میں دونوں اختلاف کرنے والے نظر آتے ہیں. تو ہذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. یہ کفار کا تذکرہ ہے، ان کے عذاب کا تذکرہ ہے. وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لٹا دیا جائے گا، چکھو جلتی آگ کا مزہ. پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جو جنت کے باغات میں ہوں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حرم پاک میں تمام مسلمانوں کے لیے مساوی حقوق ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، جو شخص اس میں ظلم کرے ٹیڑھی راہ نکالے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت اللہ کی تعمیر، اس کا تذکرہ ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی، اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں، رکوع اور سجدہ بجا لائیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں، جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما دی. اس کی آبادی کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو حج کی آواز دیں، اور میری پھر قدرت ہے کہ جن لوگوں نے حج کے لیے آنا ہوگا میں ان کے دلوں میں تک یہ آواز پہنچا دوں گا. تو جن جن حضرات نے لبیک کہا، کل قیامت تک کے لیے ان کے لیے بیت اللہ میں جانا لکھا جا چکا ہے، اور وہ بیت اللہ ضرور جائیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت طواف زیارت کا تذکرہ ہے جو حج کا رکن اعظم ہے. ذالک من یعظم حرمات اللہ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. حنفاء للہ غیر مشرکین، ابھی پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والے نہیں، بلکہ توحید کے سب سے بڑا داعی اور توحید کے سب سے بڑے علم مردار تھے، وہ تو حنیف تھے. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی بالریح فی مکان سحیق، فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک کے لے جائیں، یا وہ ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے. اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مثال آسمان کیسی ہے، جو شخص ارتکاب کرتا ہے شرک کا وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے. پھر برندوں کے اچک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہشات اسے رائے راست سے بھٹکا کر ادھر ادھر لے پھرتی ہے، اور ہوا کے دور دراز پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر کر اپنی نفسانی خواہشات اور شیاطین کا غلام بن بیٹھتا ہے، جو اسے گمراہی کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تمثیل دی ہے اس آیت کے اندر. ذلک من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، یہ ساری باتیں یاد رکھو، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہ بات دلوں کے تقوے سے حاصل ہوتی ہے. تم ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی کعبہ کے آس پاس ہے. وَإِلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، قربانی کا تذکرہ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہاں ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں ان کی نشانیاں بتائیں، ان کا حال یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب اتاری ہو جاتا ہے۔ جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو خوب خوشخبری سنا دیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقیناً اللہ کسی کے دغاباز نہ شکری کو پسند نہیں کرتا۔ اور اذن للذین یقاتلون، یہ جہاد کے متعلق جہاد کا سب سے پہلا حکم ہے قرآن کے اندر جو آیا تھا، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طور پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ مسلمانوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے انہیں مکہ کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ اسی کا ذکر فرمایا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اگر اللہ ان لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے جنہیں عربی میں صومعہ اور بیع کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلوات کہا گیا، اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے اور ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے درپے تھے، اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان سارے عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے۔ ہاں تو یہ بتایا کہ اگر جہاد کی اجازت نہ ملتی تو سارے عبادت خانے اجڑ جاتے، اسی کا تذکرہ فرمایا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاد کی برکت سے اور جسے کہیں کہ دین کے ان اجتماعی کاموں کی برکت سے جب کفر کا سر کٹتا ہے اور اس کی طاقت ٹوٹتی ہے تو اللہ خلافت کا ماحول اور خلافت کی فضا ہموار کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ خلافت کی فضا ہموار کر دیتا ہے، تو مسلمانوں کی خلافت کا اور اسلامی سلطنت کا آئین کیا ہو اور دستور ملک کا دستور کیا ہو، تو فرمایا قرآن کی آیت مسلمانوں کا آئین ہے اور مسلمانوں کا اسلامی حکومت کا دستور ہے جو اس آیت کے اندر موجود ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو کیا کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں، برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے اسلامی حکومت کا دستور کہ نماز کی فضا بنا دیں اور ہر شخص زکوٰۃ دینے والا ہو اور ہر برائی کی بیج کنی کر دیں اور ہر خیر اور معروف کو پورے سوسائٹی کے اندر پھیلا دیں، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وللہ عاقبۃ الامور وان یکذبک فقد کذبت، پھر اللہ اپنے نبی کو تسلی دی کہ آج اگر آپ کی تکذیب ہو رہی ہے تو اس سے پہلے قوم نوح نے حضرت نوح کی تکذیب کی، عاد اور ثمود نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ابراہیم اور قوم لوط نے بھی تکذیب کی، اصحاب مدین نے بھی تکذیب کی، پھر دیکھا ہماری پکڑ ان کے ساتھ کیسی ہوئی۔ اور ان کا انجام کیسا ہوا. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب, دیکھو تو صحیح زمین پہ چل کے, ذرا کان ہیں ذرا جو سنیں, ہیں کوئی ان کے دل کے سمجھیں. اسی کا تذکرہ فرمایا, ویستعجلونک بالعذاب, یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ اپنے وعدے کو ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. یقین جانا تمہارا رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح ہوتا ہے, یعنی کل قیامت میں 1000 سال کے بقدر قیامت کا دن ہوگا. اسی کا تذکرہ فرمایا, قل یا ایھا الناس, اے پیغمبر کہہ دو اے لوگو, میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. اور پھر جو لوگ ایمان لیا نیک عمل کرنے لگے ان کے لیے مغفرت ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, فرمایا کوئی بھی رسول آپ سے پہلے نہیں آیا, نبی نہیں آیا, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی, اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی. پھر وہ رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے, اللہ اسے دور کر دیتا ہے, پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت کا مالک ہے. پھر فرمایا, لیا جالا ما یلقی الشیطان, یہ شیطان رکاوٹ اس لیے ڈالی کہ تاکہ وہ رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے, ازمائش بنا دے, جن کے دلوں میں روگ ہے, جن کے دل سخت ہیں. اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں. اسی کا ذکر فرمایا. پھر قیامت کا تذکرہ, قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی, وہی فیصلہ کرے گا. اور اہل ایمان کے لیے باغات ہیں اور کفار کے لیے عزتناک عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, ان آیت میں مہاجرین کی اور شہداء کی فضیلت کا تذکرہ ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا, جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا, تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا. اور یقین رکھو اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اسی کا ذکر فرمایا, انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ یقین ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے. پھر اللہ کی مدد اور نصرت, اللہ کی قدرت کا تذکرہ, رات اور دن کا آنا جانا. اور پھر فرمایا, اللہ ہی ہے باقی, اللہ ہی برحق ہے باقی, جن کو وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے, اللہ بہت بلند و بالا ذات ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء, پھر اللہ کے توحید کے دلائل ہیں آسمان اور زمین کا یہ نظام, اور آسمان سے بارش کا برسنا, اور زمین کا سبزہ, اور زمین بنجر کا آباد ہونا, اس کا تذکرہ ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم, پھر اللہ کی قدرت کہ کیا اللہ نے تمہاری آسمان زمین کو مسخر نہیں کر دیا, اور پھر سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا, اور سمندروں کو تابع کر دینا, اور پھر آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دینا, یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں موت دے گا. انسان بڑا نہ شکر ہے. لکل امت جعلنا من سکنہم ناسکہ فلا ینازعنک, اور ہر ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ اس بار پہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ان میں سے کچھ ان کے احکام سے مختلف ہیں جو پہلے انبیاء کی امتوں کو دیے گئے تھے. اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کے اپنی ایک شریعت ہے. اس کا ذکر فرمایا, وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں, یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں, بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. پھر فرمایا, جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ان کے لیے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. کہہ دو لوگوں, کیا تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ, اللہ نے کافروں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تمہیں قرآن سن کے ناگواری ہوتی ہے؟ فرمایا آگ یہ تمہارے لیے زیادہ ناگواری کی چیز ہے. اس کا ذکر فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اب اسے کان لگا کر سنو. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعائیں کے لیے پکارتے ہو, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے. ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا, اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا. ہاں اتنے کمزور کہ اگر ان کے سامنے مٹھائی پڑی ہو, ان بتوں کے سامنے کوئی مکھی لے جائے تو مکھی کو بھی نہیں روک سکتے, وہ مٹھائی بھی واپس نہیں کر سکتے. تو یہ جب یہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ان کا دفاع کیا کریں گے. ایسی کہنے لگے یہ عابد بھی جسے کہیں کہ بودے ہیں اور یہ معبود بھی ان کے بودے ہیں جسے کہیں کہ کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدر, ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے, اقتدار کا بھی مالک. مشرک شرک کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کی صفات سے ناواقف ہے, اس لیے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے پروردگار کی بندگی کرو, بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے. جہاد کے لفظی میں نے جد و جہد اور کوشش کیے ہیں, یہ لفظ دین کے سارے راستے میں ہر کوشش کو شامل ہے. اس میں مسلح جد و جہد اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی داخل ہے, پرامن جد و جہد بھی, اور انسان اپنی اصلاح کے لیے جو محنت کرے گا وہ بھی داخل ہے. قرآن کے بعض جگہوں پر جہاد سے مراد اس تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایک اس کا ایک حصہ قتال فی سبیل اللہ بھی ہے, اور دین کی ساری محنتیں بھی اسی جہاد کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن قرآن کے بعض جگہ پر جہاد سے مراد صرف قتال مراد ہے, ہاں بعض جگہ پر مراد صرف قتال ہے, لیکن بعض جگہ یہ جہاد کا لفظ آتا ہے, اس میں دین کے تمام کام شامل آ جاتے ہیں. جیسے قرآن کی یہ آیت بھی ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, یہاں جہاد کے اس جہاد سے بھی تمام چیزیں مراد ہیں. اس میں قتال بھی شامل ہے, اس میں دین کے لیے محنت بھی شامل ہے, اور اس طریقے سے اپنی ذات پر اصلاح کی فکر اور کوشش کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح والذین جاہدوا فینا, وہاں بھی جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا, لنہدینہم سبلنا, ہم اسے ضرور راستہ دکھائیں گے. وہاں بھی جہاد سے مراد یہ تمام چیزیں شامل ہیں. لیکن ایک جگہ قرآن میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے ایمان والو اے نبی کفار سے جہاد کیجیے, وہاں جہاد سے مراد قتال ہے. کہیں خاص قتال ہی مراد ہے اور کہیں سب چیزیں اس میں شامل ہیں, تو دونوں طریقے سے قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح یہاں آیت کے اندر فرمایا کہ یا جاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے, اور اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے. تم دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی, اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو, اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو. لہذا نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کو مضبوطی سے تھام میں رکھو, وہ تمہارا رکھوالا ہے. دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.